أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد صل على محمد آل محمد وعلى الفرج وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بجيغا محمد وعلى محمد صلى على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم پردیار عالم کا انتہائی احسان ہے انتہائی لطف و کرم ہے اس نے ہمیں دین مبین سے قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات سے آشنا قرار دیا ہے اس فرش عزا کے اوپر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائیں انشاءاللہ ہمیں ان کے فرزند کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائیں ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائیں انشاءاللہ امام کے حضور ادا احترام کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد آل محمد وعجل فرجہم پردیگر عالم نے انسان کو اپنی نعمتوں کے اندر غرق کیا ہوا ہے خدا تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اپنی نعمتوں کو کچھ کو حساب فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم اگر شمار بھی کرنا چاہو کہ میری نعمتیں کیا ہیں تو میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے اور کوئی عام انسان بھی معمولی سے عقل و شعور کو بھی استعمال کرے اور اپنے وجود کا جائزہ لے خدا تعالیٰ کی الطاف اس کی عنایات کا جائزہ لے فوراً اس بات کو سمجھ جائے گا کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں خدا نعمت کی کسی ایک نعمت کا بھی شکر بجا لا سکوں وہ جو فارسی شاعر کا شعر ہے کہ ایک شکر سانس آنے پر اور اس کے ساتھ دوسرا شکر سانس نکلنے پر کیسے شکر بجا لوں چونکہ جیسے ہی میں شکر بجانے لاؤں گا ایک سانس آئے گا اور ایک سانس جائے گا دو شکر واجب ہو چکے ہوں گے میرے قطعاً میرے بس میں نہیں ہے اور خدا نمتار کے الطاف کچھ اس طرح سے ہیں کہ بہت سارے خدا نمتار کی عنایات اس کی رحمتیں انجانے میں ہمیں مل رہی ہیں کچھ کو ہم جانتے ہیں مثلا اپنے عقل و شعور کو دیکھتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ خدا نمتار نے ہمیں عقل و شعور سے نوازا اپنی بینائی کو دیکھتے ہیں اپنی سماعت کو دیکھتے ہیں اپنے احساسات کو دیکھتے ہیں جو رشتے خدا نمتار نے دیے ہیں وہ دیکھتے ہیں جو نعمتیں خدا نمتار نے دیے ہیں انہیں دیکھتے ہیں نہیں معلوم کتنے خطرات ایسے ہیں جو ہم تک پہنچنے والے ہوتے ہیں خدا ٹال دیتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ خطرہ آنے والا تھا نہیں آیا نہیں معلوم ہمارے جسم کے اندر کتنی بیماریاں ایسی ہیں جن سے خدا کا نظام لڑتا رہتا ہے بچاتا رہتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس بیماری سے بھی خدا نمتال نے ہمیں اندر ہی اندر شفا دے دی غرض خدا نمتال کی نعمتیں بے انتہا ہیں ان تمام نعمتوں کے اندر کس نعمت کو تعبیر کریں یہ اشرف ترین نعمت ہے اعلیٰ ترین نعمت ہے اور کیوں ہم شمار کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ کس چیز کو ہمیں سب سے زیادہ احتیاط سے استعمال کرنا نعمتوں کی جو عظمت ہوگی وہ یہ طے کرے گی کہ ہم اس کو کس طریقے سے استعمال کریں گے. ہماری دنیا کے اندر بھی ایسا ہی ہے. مثال عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد. اگر میرے پاس دنیا کے اعتبار سے کوئی چیز ہوتی ہے اور نہ جاننے والا اسے کسی طریقے سے رف ڈیل کر رہا ہوتا ہے, تو میں اس کو ہوشیار کرتا ہوں کہ بہت قیمتی ہے, یہ بہت قیمتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اتنا رف ڈیل نہیں کرنا ہے, اس کو بہت احتیاط کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے. تو اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ کی کون سی نعمت ایسی ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے, تو اس کو ڈیل کرنے میں میں بہت احتیاط کروں گا, اسے رف ڈیل نہیں کروں گا. اپنی دنیا کے اندر بھی یہی کرتا ہوں. تو اب اپنے آپ سے میں سوچتا ہوں, ہمیں جو خدا نے نعمتیں دی ہیں ان میں سے کچھ نعمتیں ہیں جو کسی اور نعمت کے صلے میں ملتی ہیں, اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو تمام نعمتوں کے لیے بیس بنتی ہے, وہ فاؤنڈیشن ہے, وہاں سے جڑیں بنتی ہیں جہاں سے ساری نعمتیں چل رہی ہیں. وہ نہ ہو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اگر اس اعتبار سے انسان دیکھے تو شاید اشرف ترین نعمت, واضح ترین نعمت جو خدا تعالیٰ نے ہمیں دی, وہ عقل اور شعور کی نعمت ہے. اگر یہ عقل و شعور نہ ہو تو خود خدا کو بھی نہیں پہچان سکتے. ایک دیوانے انسان کے اندر کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کو پہچان سکے. اصلا جتنی بھی اعلیٰ ترین ہستیاں ہیں, جتنی بھی اعلیٰ ترین حقیقتیں ہمارے پاس ہیں, اور شاید یوں احساس ہوتا ہے کہ کائنات کی اعلیٰ ترین حقیقتیں خدا تعالیٰ نے درود کے اندر جمع کر دی ہیں. تصور فرمائیں, تو اس درود کے جملے کے اندر کائنات کی اعلیٰ ترین حقیقتیں جمع ہوئی بھی ہیں. اصل انسان کے پاس عقل و شعور نہ ہو ان میں سے کسی کو نہیں پہچان سکتا, نہ خدا کو پہچان سکتا ہے, نہ نبی کو پہچان سکتا ہے, نہ اعلی نبی کو پہچان سکتا ہے, اگر اس کے اندر عقل و شعور نہ ہو. تو یہ اعلیٰ ترین نعمت ہے. اچھا, اب یہ جو عقل و شعور ہے اس کے اوپر بے انتہا گفتگو ہے, پتہ نہیں کتنے علوم کے اندر. دو واضح فرق میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, اور یہ صرف بات کو شروع کرنے کی غرض سے, اور ان مجالس کے اندر ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم انسان کے اس پہلو کے اوپر محنت کریں. یہ جو انسان کا معنوی پہلو ہے, انسان کی معنوی حقیقت ہے, اس کے اوپر محنت کریں, اور کوشش کریں کہ فلسفے میں اور اخلاق کے اندر, ان دو کے اندر رہتے ہوئے اس کے اوپر آرائز پیش کریں. ہدف یہ ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو بہتر پہچان لیں, اور اس پہچان کے نتیجے میں ہمارے اندر کچھ تبدیلیاں رونما ہوں گی, جس کے بارے میں بھی آپ کی خدمات میں پہلے مقدمتاً عرض کروں گا کہ کیا ہدف ہے ہمارا اور کیسے وہ ہدف حاصل ہوگا, اور دوسرے مرحلے میں پھر ہم عرض کریں گے کہ ہمارا موضوع کیا ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد. یہ مقدمہ اصلی موضوع نہیں ہے, لیکن اصل موضوع کے لیے ایک زمینہ فراہم کر دیتا ہے. اب یہ ہے کہ جو تعلیمی نظام ہوتا ہے, اچھا تعلیمی نظام ہوتا ہے, اس کی اہم ترین خاصیتیں کیا ہوتی ہیں؟ اچھے تعلیمی نظام کی اہم ترین خاصیتیں کیا ہوتی ہیں؟ اچھا, ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا تعلیمی نظام کوئی بہت زیادہ کارآمد تعلیمی نظام نہیں ہے. اس تعلیمی نظام کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر ترمیم کی ضرورت ہے, اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. اور دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات کے اوپر توجہ دے رہے ہیں کہ یہ جو مروجہ تعلیمی نظام ہیں ہمارے پاس, زیادہ تر ان میں بہت پرابلمس ہیں. اور کم سے کم ایک پرابلم جو ہمارے سامنے بہت واضح نظر آ رہی ہے, وہ رزلٹ کی پرابلم ہے. اچھا تعلیمی نظام کیسا انسان بنائے, سب سے امپورٹنٹ کوسچن یہ ہے. مثلا اچھا تعلیمی نظام 88% پاپولیشن کو 12% پاپولیشن کا غلام بنائے, یہ اچھا تعلیمی نظام ہے؟ ایک تعلیمی نظام چل رہا ہے پورے معاشرے کے اندر اور 88% لوگ 12% لوگوں کی غلامی میں چلے, یہ تعلیمی نظام کی کامیابی ہے؟ یہ ان 12% کی تو بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ 88% کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے اور ان کو اپنے مقصد میں استعمال کرنے میں کامیاب ہو گئے, لیکن تعلیمی نظام کی یہ قطعاً ناکامی ہے. 88% کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے, اور یہ وہ صورتحال ہے جو ہمارے پاس اس وقت تعلیمی نظام کے اندر ہے. لیکن جو بہت بڑی خرابی جو مجھے سمجھ میں آتی ہے ابھی تک کافی عرصے سے ایجوکیشن سے وابستہ رہنے کے بعد, وہ یہ کہ ہمارا تعلیمی نظام لوگوں کو زندگی میں استعمال کرنے کے لیے کم چیزیں سکھاتا ہے. بہت کم چیزیں سکھاتا ہے. یعنی مثال کے طور پر ہمارا بچہ اسکول کے اندر کوئی چیز سیکھے گا یا کالج یا یونیورسٹی کے اندر کوئی چیز سیکھے گا, کیا وہ اس غرض سے سیکھتا ہے کہ اس کو میں نے اپنی عام زندگی کے اندر استعمال کرنا ہے یا نہیں؟ ایک اکیڈیمک ڈسکشن ہے جس کو اس نے پیپرز میں ریفلیکٹ کرنا ہے اور اس سے اس کو کچھ نمبرز ملنے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے یہ پرابلم ہے ہمارے ساتھ. اچھا, اس پرابلم کے نتیجے میں کہ ہمارا تعلیمی نظام زندگیوں کو تبدیل کرنے پہ محنت نہیں کرتا, تو میں تقریباً گارنٹی سے کہہ رہا ہوں ہمارے کسی بھی بورڈ کو اٹھا کر دیکھ لیں, کہیں بچے کو سکھاتے ہیں کہ روڈ کیسے کراس کرنی ہے, کہیں بچے کو سکھایا کہ مثال کے طور پر بینک میں جائے گا تو ہوگا کیا, کیا اس نے بینک نہیں جانا ہے؟ اپنی عام زندگی میں جب یہ بڑا ہوگا, جب اپنے لڑکپن سے جوانی میں داخل ہونے لگے گا, تو بینک جائے گا یا نہیں جائے گا؟ یقیناً جائے گا. تو کون تعلیمی نظام کا کون سا حصہ اس کو سکھا رہا ہے کہ بینک میں کیا ہوتا ہے, کیسے کام کرنا ہوتا ہے؟ نہیں سکھا رہے. اچھا, آپ نہیں سکھا رہے تو توقع کیا ہے؟ توقع یہ ہے کہ ایک دو دفعہ بینک جائے گا, وہاں لوگوں کے ہاتھوں بے وقوف بنے گا, اپنے تجربے سے مر مرا کے سیکھ ہی لے گا. یہ تعلیمی نظام ہے؟ آئے نظام کو ایسا ہونا چاہیے. میرا تو اپنا ہی خیال ہے کہ اگر میٹرک تک یا مثال کے طور پر او لیولز تک کا ایک تعلیمی نظام بنا ہوا ہے, تو وہ تعلیمی نظام سب سے پہلے اس بات کو دیکھے کہ اس بچے نے او لیولز کے بعد, اے لیولز کے بعد جب اپنی پروفیشنل لائف کے اندر داخل ہونا ہے, پروفیشنل کالجز کے اندر جانا ہے, اس وقت تک اس کو جتنی چیزیں چاہیے ہیں وہ تعلیمی نظام اس کو سکھا دے. تعلیمی نظام کی ذمہ داری ہونی چاہیے. ہم اپنے ملک کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو جو کچھ سیکھنا چاہیے وہ نظام نہیں سکھا رہا ہے. جب وہ نہیں سکھا رہا تو پھر سوال یہ کہ سیکھیں گے کہاں سے, اور یہ ٹرائل کے اوپر رہ جائے گا کہ اگر ٹرائل میں سیکھ گئے تو سیکھ گئے, نہیں سیکھ پائے تو سسٹم اس کی ذمہ داری نہیں لے رہا. یہ نظام یہ کام نہیں کر رہا. یہ نظام کی بڑی خرابیوں میں سے ایک خرابی ہے, نہ یہ ضرورتوں کو سکھاتا ہے, نہ جب سکھاتا ہے تو عمل میں لانے کے لیے سکھاتا ہے. عمل میں لانے کے لیے نہیں سکھاتا, پیپرز پر ریفلیکٹ کرنے کے لیے سکھاتا ہے. اچھا, یہ تو تعلیمی نظام کی خرابی تھی. اب میں ایک اور بات عرض کروں گا, یہ جو دینی تعلیمی نظام ہے اس میں بھی یہی خرابی آ رہی ہے, اور اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی
اللہ
بدقسمتی سے کئی سو سال سے ہمارے پاس دو پیرلل سسٹمز چل رہے ہیں تعلیم کے, ایک کو ہم دینی کہتے ہیں, ایک کو ہم دنیاوی کہتے ہیں. یہ کئی سو سال سے ہو رہا ہے اور بالکل کھل کر تقریباً 160 سال سے ہوا ہے. یعنی مثال کے طور پر 1857 کی جنگ آزادی میں شکست کے بعد برطانیہ نے پہلی دفعہ اپنا ایجوکیشنل سسٹم یہاں پہ انٹروڈیوس کروایا تھا. اس کے بعد سے اب تک تو بالکل کھل کے ہو رہا ہے کہ نیا تعلیمی نظام ہے یا دنیاوی تعلیمی نظام ہے اور ایک دینی تعلیمی نظام ہے. اچھا, تدریجاً ایسا ہوا کہ جو نیا تعلیمی نظام تھا وہ حاکم ہو گیا, اور جو پرانا دینی تعلیمی نظام تھا وہ آہستہ آہستہ عقب نشینی کرتا ہوا تقریباً اس وقت ختم ہو گیا, تقریباً ختم ہو چکا ہے. میں صرف یاد دہانی کی خاطر عرض کر دوں, یہ تاریخی حقیقت ہے, 1860 سے پہلے ہمارا بچہ جس جگہ پہ جاتا تھا قرآن پڑھنے کے لیے وہیں پر ریاضیات بھی پڑھتا تھا, میتھمیٹکس. مثلا ایران کے اندر فلکیات پڑھایا جاتا تھا بچوں کو, اور میں حیران ہو گیا حوزہ علمیہ میں جا کر جب میں نے 150 سال پہلے کا سلیبس دیکھا کہ اس میں لوگریتھم پڑھایا جا رہا تھا. ایسٹرونومی حوزے کے سلیبس میں شامل تھا. ابھی بھی کچھ لوگ ہیں حوزہ علمیہ کے اندر جو ایسٹرونومی پڑھا رہے ہیں. یہ سب کچھ ہمارے سلیبس کا حصہ تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ماڈرن ایجوکیشن سسٹم آیا, یا ماڈرن تو اس کو میں کیا ہی کہوں گا, برطانیہ کا جو ایجوکیشن سسٹم آیا اس نے کچھ کی ذمہ داری اپنے اوپر لی اور کہا یہ ہم پڑھائیں گے, یہ دینی تعلیم والے نہیں پڑھا پائیں گے, اور دینی تعلیم والوں سے کہا کہ اب آپ جو بچا کھوچا ہے وہ پڑھائیے. اچھا, ڈگری کس کی چلے گی؟ ڈگری نئے والے کی چلے گی, پرانے والے کی ڈگری بھی نہیں چلے گی, تو ظاہر ہے پھر اس کی اہمیت ختم ہونی چاہیے. وہ ختم ہو گیا. ایک اور جو مشکل ہوئی وہ یہ کہ پرانے والوں نے کہا کہ ہم کچھ بھی انگلش میں نہیں پڑھائیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں پڑھائیں گے انگلش میں. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم شاید ایک صحیح بات سے شروع ہوئے لیکن غلط بات کے اوپر ختم ہو گئے. اچھا, جو انگلش کا معاملہ تھا یہ بھی بہت ہی عجیب تھا. یہ سب ہم جملہ معترضہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد موضوع کی طرف آئیں گے. دنیا کے کسی بھی اچھے ترقی پذیر یا ترقی یافتہ ملک کے اندر پرائمری ایجوکیشن دوسروں کی زبان میں نہیں ہے.
سب کی پرائمری ایجوکیشن اپنی زبان کے اندر ہے، بعد میں انگلش سکھاتے ہیں، سب کے ایسے ہی ہے. ہم چند ان نو آبادیاتی نظاموں میں سے ہیں، کالونیز میں سے، چند ملک میں سے ایسے ملک میں ہیں جہاں پر پرائمری ایجوکیشن بھی دوسروں کی زبان میں ہو رہی ہے. اور اس کے نتیجے میں جو کانسیپٹ کی کلیئرٹی ہے ہمارے بچوں کے اندر وہ نہیں آ رہی ہے. ہم لوگ، اب یہ بات بہت ہی عجیب ہے مجلس میں کہنے کی، شاید لوگ اس کو نہ سمجھیں، موضوع بالکل باہر سمجھیں، ہم لوگ تھیوریٹیکل فزکس اور میتھمیٹکس میں غریب ہیں، انتہائی غریب ہیں. اور جب تک ہم لوگ تھیوریٹیکل فزکس اور میتھمیٹکس کے اندر اسٹرانگ نہیں ہوں گے، اس ملک کے اندر ترقی کا کوئی امکان نہیں آئے گا. اور وہ صرف اسی وقت آئے گا جب کانسیپٹ کی کلیئرٹی بچپن کی سطح پر ہوگی، پرائمری لیول کی سطح پر. اور وہ کلیئرٹی شاید اس وقت تک نہیں آ پائے گی جب تک کہ وہ مادری زبان کے اندر نہیں سکھایا جائے گا. اور آپ یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اب ایسا ہونے والا ہے کہ مادری زبان ہی انگلش ہونے والی ہے. کتنے پرسنٹ کے اندر؟ 15% کے اندر، ہارڈلی 20% کے اندر، باقی 80% کیا ہیں؟ یہ وہ پرابلم ہے جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر، بس دو تین پرابلم میں نے آپ کو بتا دیں تعلیمی نظام کے اندر. یہ ہمارے تعلیمی نظام کی خرابیاں ہیں. اب ایک اگلی مشکل، دینی تعلیمی نظام کی کیا خرابی ہو رہی ہے؟ ایک تو یہ کہ ہمارا دینی تعلیمی نظام ختم ہوا ہوا ہے، ہمارے پاس دینی تعلیمی نظام بچا نہیں ہے. ہمارے پاس جو کچھ بچا ہے وہ بچوں کے پاس ایک ٹیوٹر ہے جو 15-20 منٹ کے لیے، زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کے لیے اس کے گھر پر آتا ہے ڈس ریسپیکٹ کے ساتھ، اس کو کوئی ریگارڈس نہیں دیے جاتے، تقریباً نہ ہونے کے برابر. اور اس کا پڑھانا لگتا ہے بعض اوقات نہ پڑھانا بہتر تھا، چونکہ نہ پڑھاتا تو کم سے کم دین کی عزت رہ جاتی، اور اس طرح پڑھانے سے وہ جو ظاہری عزت ہے وہ بھی پامال ہو رہی ہے. یہ ہمارا دینی تعلیمی نظام ہے. اور یہ نچلا حصہ ہے، اس کے بعد جو اوپر کا حصہ ہے وہ یہ ہے جو ہم اور آپ مجلس کے اندر دیکھ رہے ہیں. اور اس تعلیمی نظام کے اندر کیا مشکل آ رہی ہے؟ اس تعلیمی نظام کے اندر مشکل یہ آ رہی ہے کہ بالکل وہی جو دنیاوی تعلیمی نظام کے اندر تھا، جو ضرورت ہے وہ سکھایا نہیں جا رہا، جو سکھایا جا رہا ہے وہ کرنے کے لیے نہیں بتایا جا رہا. بالکل یہی مشکل یہاں پر بھی آ رہی ہے. جو ضرورت ہے وہ بتائی نہیں جائے گی، جو بتائی جائے گی وہ عمل کے لیے استعمال نہیں ہوں گی. جس طرح دنیاوی تعلیمی نظام ایفیشنسی سے محروم ہو گیا، دینی تعلیمی نظام بھی اپنی پروڈکٹیوٹی سے محروم ہو جائے گا اگر یہ سلسلہ باقی رہا. اچھا، اس کو توڑنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ توڑنے کے لیے ہمیں سادہ سا کام بھی کرنا پڑے گا کہ جو لوگوں کی ضرورت ہے وہ بتائی جائے، اور جب وہ سنیں تو یہ سنیں اس حساب سے سنیں کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اس اعتبار سے شاید جن کو ہم مغربی ممالک کہتے ہیں ان کا تعلیمی نظام ہم سے بہت سپیریئر ہے. اس اعتبار سے کہ جب ان کا بچہ اپنے اسکول میں کوئی چیز سیکھتا ہے تو اس کو فائنل ایگزامینیشن کے لیے نہیں سیکھتا، بلکہ اگلے ہی دن سے اپنی زندگی میں عمل ملانے کی بھی کوشش کرتا ہے، عمل ملانے کی بھی کوشش کرتا ہے. یعنی اگر اس کو سکھایا جاتا ہے کہ یہ جو رولر ہے یہ کتنی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، تو وہ اس رولر کو اتنی جگہوں کے اوپر زندگی میں استعمال بھی کرتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں ایسا کام نہیں ہوتا. تو ہمیں جو کرنا پڑے گا وہ یہ کہ ہم اپنے دینی تعلیمی نظام کے اندر، جو اس لیول کا دینی تعلیمی نظام ہے، کم از کم جو مجالس کی سطح پر ہے، اس میں ایک بات طے کریں کہ جو لوگوں کی فکری ضرورت ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے یہاں پر، اور جب لوگ سنیں تو اس لیے نہیں سنیں کہ ان کو ایک گھنٹہ کچھ سننا ہے، وہ اس لیے سنیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اگر یہ حاصل ہو گیا ہمارا دینی شعور ترقی کرے گا. اچھا، اب یہ آخری ٹاپک، اس کو بھی عرض کرتا ہوں، اگر دینی شعور نے ترقی نہیں کی تو کیا ہوگا؟ اسے بھی عرض کر دوں، درود بھیجے گا محمد وآل محمد،
صلی علی محمد وآل محمد وعجل کربہم.
ہر زمانہ اپنے چیلنجز لے کر آتا ہے. ہمارے پاس جو دور اس وقت ہے اس میں 3 سال میں، آن ایوریج 3 سال میں ہماری پچھلی حضرت آدم سے لے کے اس وقت تک کی معلومات 3 سال میں ڈبل ہو رہی ہے. یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے، یہ مبالغہ رائی نہیں ہے. یہ سائنٹسٹ تمام اسٹیٹسٹکس آپ سب جا کے چیک کر سکتے ہیں، آج کل اچھی بات یہ کہ آپ فوراً چیک کر سکتے ہیں. آن ایوریج 3 سال کے اندر ساری انسانی معلومات ڈبل ہو رہی ہے، اتنی اسپیڈ سے ہم ترقی کر رہے ہیں پی سی ایس کے آنے کے بعد سے، اور اس کے بعد انٹرنیٹ وغیرہ وغیرہ کے بعد سے. اگر 3 سال کے اندر ساری انسانی معلومات ڈبل ہو رہی ہے اور دینی معلومات نے ترقی نہیں کی، تو اگلی مشکل کیا آنے والی ہے؟ اگلی مشکل یہ آنے والی ہے کہ ہمارا جو بچہ دینی معلومات لینے کے لیے اس گراؤنڈ پہ آئے گا وہ اس دینی معلومات کو اپنی دنیاوی زندگی سے بہت پیچھے پائے گا، بہت پیچھے دیکھے گا، وہ دیکھے گا کہ میری کوئی دنیا کی ضرورت یہ ماحول پوری نہیں کر سکتا. اگر خدا نہ کرے اس نے یہ احساس کیا تو اس کے پاس نعوذ باللہ تعالیٰ ایک انایفیشنٹ نان پروڈکٹیو ایکٹیویٹی ہوگی، نعوذ باللہ دین کے نام پر وہ دیکھے گا میرے پاس ایک انایفیشنٹ ریچول ہے جو میں لے کے چل رہا ہوں اپنے بابا کی وجہ سے. کب تک لے کے چلے گا؟ کسی نہ کسی ٹائم پر اس کا ذہن یہ کہے گا کہ اب اس کو مزید آگے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ وہ بغاوت کا پہلا بیج ہوگا جو اس کے اندر بو دے گا. ہمارے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اپنے دینی تعلیم کے اندر اس کی سطح کو اوپر لے کر آئیں. جو انسانوں کے آج کے مسائل ہیں وہ اس دینی تعلیم کے ماحول کے اندر یہی مجلس کے اندر حل ہونے چاہیے، اور اگر وہ مسائل یہاں پہ حل نہیں ہوئے، اعلیٰ ترین مسائل سے لے کر نچلے ترین مسائل تک، وہ سب یہاں پہ حل ہونے چاہیے. اور اگر وہ ہم نے حل نہیں کیے تو ہمارے بچے اس کام کو ایفیشنٹ نہیں کہیں گے، نان پروڈکٹیو کہیں گے، کہیں گے اس کی پیداواری صلاحیت کوئی نہیں ہے، اس کے اندر کارآمدیت نہیں ہے. اگر وہ اس کی کارآمدیت نہیں دیکھیں گے، کہیں گے اس کی کوئی افادیت نہیں، اس کا کوئی یوٹیلائزیشن نہیں ہے نعوذ باللہ تعالیٰ پریکٹیکل لائف کے اندر، تو اس کے بعد کیا ہوگا ان کے پاس؟ ان کے پاس ایک ایسی گاڑی ہوگی جو بہت تیز چلتی ہے، ہر وقت کام آتی ہے، جو دنیا ہوگی، اور ایک اور گاڑی ہوگی جو کبھی نہیں چلتی، گیراج میں جگہ بھی گھیرتی ہے. کب تک اس پیس کو لے کے چلیں گے؟ یہ وہ خطرہ ہے جو ہمارے سامنے ہے، یہ چیلنج ہے. ہمیں فوراً جو کام کرنا پڑے گا وہ یہ کہ ہمارا دینی شعور ترقی کرے، ہماری زندگی کے مسائل کو حل کرے، خالص ترین جگہوں سے دین کے نام پر دین ہمیں ملے، دین کے نام پر دین ہمیں ملے، دین کے نام پہ کچھ اور نہ ملے، کیونکہ وہ اس سے بھی بڑا دھوکہ ہوگا، اس سے بھی بڑا دھوکہ ہوگا. اگر دین کے نام پہ ہمیں کچھ اور مل گیا تو پھر تو ہم بالکل ہی ختم ہو جائیں گے. تو دین کے نام پہ ہمیں دین ملے، وہ دین ہماری مشکلات کو حل کرے، اور جب یہ کام کرے گا تو ہم اپنے بچوں کو بہت سکون کے ساتھ چیلنج دے سکیں گے. وہ کون سا چیلنج ہوگا؟ وہ چیلنج ہوگا جو پانچویں امام نے اپنی روایت میں ارشاد فرمایا، درود بھیجا مولا. پانچویں امام نے ایک روایت کے اندر جو مستند روایت کہلاتی ہے، امام نے ارشاد فرمایا، شرقوا ام غربوا لن تجدوا علما نافعا الا عندنا. مشرق میں جاؤ یا مغرب میں جاؤ، مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں پاؤ گے، مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں پاؤ گے. میں صرف آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں، ہم اپنی مجلس کے بارے میں فی الحال یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اکنامکس کی کون سی مشکل ہم یہاں حل کر رہے ہیں؟ میں کیا سائنسز گنوا لوں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. فی الحال ان مجالس کے اندر ان مشکلات کو ہم ایڈریس نہیں کر رہے. میں نہیں کہہ رہا ہمارے پاس حل کرنے کی طاقت نہیں ہے، نہیں، حل کرنے کی شاید طاقت بھی ہوگی، لیکن ایڈریس بھی نہیں کر رہے. ایڈریس بھی نہیں کریں گے اس کو، تو پھر مجھے صرف ایک بات بتائیے، اگر میرا بچہ اکنامکس کے اندر ماسٹرز کر رہا ہے دنیا کی کسی اچھی یونیورسٹی سے، اور میں اس سے کہتا ہوں کہ بیٹا یہاں مجلس کے اندر آؤ، وہ آتا ہے یہاں پر، ایک گھنٹہ بیٹھتا ہے، یہاں سے باہر جاتا ہے، مجھ سے ایک اگلا سوال کرتا ہے کہ بابا اس ایک گھنٹے نے میری زندگی میں کیا تبدیلی لائی، کیا دیا اس ایک گھنٹے نے مجھے؟ پھر میں اسے کہوں گا کیوں مثلا یہ سوال کیوں اٹھا، تو وہ مجھ سے کہتا ہے کہ میں ایک گھنٹہ جب اپنی کلاس کے اندر بیٹھتا ہوں تو مجھے کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مجھے ڈیسیشن لینے کے اندر کچھ راستے کھلتے ہیں. میں ایک گھنٹہ آپ کے ساتھ بیٹھا، یہ بتائیے اس ایک گھنٹے سے مجھے کیا ملنا ہے؟ اچھا میں اس کو بتاؤں گا کہ دیکھو بیٹا، جو تم کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ ہسٹری میں کیا ہوا ہے، اور تم کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ ہمارے سامنے جو مد مقابل ہے وہ جہنم میں جائے گا، اور تمہیں یہ پتہ چلا ہوگا کہ مثال کے طور پر ہم جو ہیں ہمارا مقام بہت افضل ہے. ان میں سے کوئی بات غلط نہیں ہے، یہ سب باتیں اچھی ہیں، صرف ایک مشکل ہے، اس جوان کے دل کو مطمئن نہیں کرے گی، اس کے دل کو مطمئن نہیں کرے گی. وہ مجھ سے کیا کہے گا؟ وہ مجھ سے صرف ایک بات کہے گا، یہ بتائیں میری دنیا میں اس وقت پانچ چھ بڑی مشکلات ہیں، اور اگر بچے کے اندر ویژن ہے، اگر بچے کے اندر ویژن ہے تو وہ میرے سامنے پانچ مشکلات فوراً لائن کر دے گا. کیا کہا؟ دیکھیے اس وقت سب سے بڑی مشکل دنیا کی پاورٹی ہے، دوسری مشکل دنیا کے اندر انسیکیورٹی ہے، تیسری مشکل دنیا کے اندر پولوشن ہے، چوتھی مشکل، چار پانچ مسائل فوراً میرے سامنے کھڑا کرے گا، اس کے بعد بتائے گا یہ ایک گھنٹہ جو میں نے یہاں پہ گزارا دنیا کی ان پانچ مشکلات کو حل کرنے میں میری کس نے مدد دی ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں ہمارے سامنے یہ مشکل آنے والی ہے. اچھا اب ممکن ہے کوئی مجھ سے یہ کہے کہ بھائی اب تک تو نہیں آئی تھی آگے بھی نہیں آئے گی. صرف ایک بات دیکھ لیں، بچوں کا تعلیمی سطح ہمارے علاقے کے اندر بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ اگر بڑھ رہی ہے تو آئے گی، اگر گھٹ رہی ہے تو پھر چھوڑ دیجئے نہیں آئے گی. لیکن سوائے اس کے کہ ہم اس کا مطلب ہے اپنی جہالت کو اعتراف کر کے بیٹھ جائیں، یہ نہیں ہوگا، یہ آئے گی یقیناً. تو ہمیں ابھی سے اس کو ایڈریس کرنا ہوگا کہ ہمارا یہ جو دینی ماحول ہے یہ لوگوں کی عملی مشکلات کو حل کرے. عملی مشکلات، ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. العراق کی سرزمین سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.
علامہ امینی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے علماء میں بڑا مقام رکھتے ہیں، الغدیر کتاب کے مصنف ہیں، 11 جلد کے اوپر الغدیر کتاب لکھی ہے جس میں صرف حدیث غدیر کے اوپر 11 جلدوں میں گفتگو کی ہے. الحمدللہ رب العالمین تاریخ کی بہت ہی اہم اہل بیت کے فکر کے اوپر مستند کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. علامہ غدیر کا، علامہ امینی کا ایک عشق تھا کتابوں کے بارے میں، عاشق تھے کتابوں کے. اگر ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ مثلا عراق کے فلاں شہر کے اندر کوئی نیا کتاب خانہ کھولا ہے تو فوراً جا کے اس لائبریری کو وزٹ کرتے تھے، دیکھتے تھے کتابیں کون سی ہیں وہاں پہ، کوئی بک سیلر آیا ہے فوراً جا کے کتابیں دیکھتے تھے، ایگزیبیشن ہوئی کتابیں دیکھتے تھے. تو ان کو پتہ چلا کہ کسی عیسائی نے ایک کتاب خانہ کھولا ہے، ایک لائبریری کھولی ہے اس نے. فوراً گئے اس عیسائی کے پاس، اس سے جا کے بات کی، اور وہ عیسائی جو تھا وہ ٹائی لگائے ہوئے تھا اور اس نے ہیٹ پہنا ہوا تھا جیسے معمولاً یہ لوگ پہنا کرتے ہیں. تو وہ اسے ملنے گئے، اب یہ امامے اور ابا قبا کے اندر، اور بالکل ہی جسے کہتے ہیں کہ کوئی اس کے اندر کوئی مناسبت نظر نہیں آ رہی تھی. وہ گئے اس سے کہا کہ میں تمہاری لائبریری دیکھنا چاہتا ہوں. تو پہلے اس کو تو ساری زندگی میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ کوئی امامے ابا قبا کے ساتھ اس کی لائبریری دیکھنے آیا تھا. تو اس نے بڑا ویلکم کیا اور ان کو دکھایا، کہنے لگا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کہاں سے شروع کروں، لیکن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ میں نے دیکھیں، یہ ساری کتابیں میں نے کیمسٹری کے اوپر رکھی ہیں، یہ ساری کتابیں فزکس کے اوپر ہیں، یہ ساری کتابیں میتھمیٹکس پر ہیں، یہ ہسٹری پر ہیں. پھر اس نے ایک شیلف دکھایا اور اس نے کہا کہ دیکھیے یہ آپ بہت اپریشیٹ کریں گے، یہ ساری کتابیں نہج البلاغہ کے اوپر ہیں. ایک حصہ اس نے پورا نہج البلاغہ کے اوپر بنایا. تو علامہ امینی بہت متاثر ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ کا جو چوائس ہے وہ بہت اچھا ہے کہ آپ نے پورا نہج البلاغہ پہ بتایا. تو اس کے بعد اس نے علامہ امینی سے ایک جملہ کہا، کہ آپ جب اتنی فیملیئر ہو گئے ایک دوسرے سے تھوڑا اور تھوڑا سا بات چیت میں کلیئر ہو گئے، تو اس نے کہا کہ میں آپ سے ایک بات کہوں گا، آپ برا نہیں مانیے گا. اس نے علامہ امینی سے کہا کہ آپ میری بات کا برا نہیں مانیے گا، اگر آپ اپنی باتوں میں ہمیں یہ بتاتے تو ہم کوٹ اور ٹائی کے ساتھ آپ کے درس میں بیٹھے ہوتے. کہنے لگا کہ مجھے نہیں معلوم آپ اپنے درس میں کیا کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے درس میں ہمیں یہ سنا دیتے تو ہم کوٹ اور ٹائی کے ساتھ آپ کے درس میں بیٹھ جاتے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں تھی. اس کا مطلب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یار اگر آپ کے لیکچرز میں ایفیشنسی ہوتی، پروڈکٹیویٹی ہوتی تو ہم آپ کے درس میں سننے کے لیے بھی آ جاتے ہیں، ہمیں کوئی مشکل نہیں تھی. عزیزان محترم یہ ہماری مشکل ہے اس وقت. اچھا اب میں اس موضوع سے بار بار نکلنا چاہ رہا ہوں لیکن یہ موضوع میرے دل پہ ایسا گھسا ہوا ہے، لگا ہوا ہے کہ میں اس سے نکل نہیں پا رہا ہوں. صرف ایک مشکل ہے، اس کو توڑے گا کون؟ اس مشکل کو حل کس نے کرنا ہے؟ اب ایک دائرہ بن گیا ہے، وہ دائرہ کیا بن گیا ہے؟ نیچے سے لوگ کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اوپر بیٹھنے والے اسی کو پورا کر رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ جو نیچے بیٹھے ہیں وہ ہم سے یہ مانگ رہے ہیں اور وہی دیے جا رہے ہیں، اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ پیچھے پیچھے ایک اور ڈیمانڈ بنی ہوئی ہے، اس کو کوئی ایڈریس نہیں کر رہا ہے. صحیح ہے، اس کو کون توڑ سکے گا؟ چند پڑھے لکھے لوگ، چند پڑھے لکھے لوگ کسی ایک جگہ کے اوپر کم از کم پڑھنے والوں کو بتائیں گے ہماری ڈیمانڈ ڈیفرنٹ ہے، ہمیں کچھ اور بھی چاہیے. اچھا آپ کو کیا چاہیے؟ ہمیں اپنی زندگی کی مشکلات حل کرنی ہے. ہمیں یہ چاہیے. ہم پاکستان میں زندگی گزار رہے ہیں, اس پاکستان میں زندگی گزارتے ہوئے ہمارا یہاں کی انٹلیکچوئل ورلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تعلق کب بنے گا, یہ تعلق کیسے بنے گا, ان کو ہم کب کنونس کریں گے کہ ان کو جو کچھ چاہیے وہ در اہل بیت پہ ہے, کیسے کنونس کریں گے؟ ہم انہیں کنونس نہیں کر پا رہے. میں جب یہاں پہ پہنچتا ہوں تو مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے, لطیفہ نما واقعہ. نیو یارک میں ہمارے مولانا صاحب ہیں, انہوں نے سنایا کہ ایک لڑکا تھا بالکل جوان نیا نیا مسلمان, وہ امریکن, وہ آیا ان کے پاس اور وہ خالص انہی کے جیسے اسٹائل میں آ کر اس نے مولانا سے کہا کہ مولانا مجھے ایک سوال پوچھنا ہے. انہوں نے کہا ہم پوچھو. تو اس نے مولانا سے کہا کہ مولانا آپ نے وہ روایت سنی آنا مدینۃ العلم و علی ہم بابوہا؟ تو مولانا نے ہنس کر کہا کہ بیٹا بچپن سے یہی کچھ کرتے آ رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ مولانا 1400 سال سے آپ دروازے پہ کھڑے ہیں کھٹکھٹا کے, اندر کب جائیں گے؟ 1400 سال سے کہہ رہے ہیں انا مدینہ العلم و علی بابہا, اور اس باب تک آپ کھڑے ہو گئے, اس باب کے سامنے آ کر آپ نے سر جھکا لیا کہ آپ میرے مولا ہیں, آج تک دروازے سے اندر نہیں گئے. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کے پاس علم ہے کیا. اب دیکھیے میں آپ کی خدمت میں ایک اور بات عرض کروں گا, بالکل پریکٹیکل بات. دیکھیے گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد,
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.
ایک چیلنج لے لیتے ہیں ہم لوگ, ان آفیشیل چیلنج. وہ چیلنج یہ ہے, ہمارے پاس دنیا کی یونیورسٹیز کے اندر بہت سارے ایسے سائنسز ہیں جن کا ہم سے براہ راست تعلق نہیں ہے, گرچہ آئمہ نے اس کو بھی ایڈریس کیا ہے. مثلا آئمہ نے ایسٹرونومی پر کچھ کہا یا نہیں کہا ہے؟ قطعاً کہا ہے. کیمیکلز کے بارے میں, کیمسٹری کے اوپر کچھ کہا یا نہیں کہا ہے؟ بالکل کہا ہے. فزکس کے اندر کچھ کہا یا نہیں کہا ہے؟ بالکل کہا ہے. چلو میں کہہ رہا ہوں ان سے براہ راست ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, انڈائریکٹلی ہم سے تعلق بن رہا ہے. اچھا کچھ سائنسز ایسے ہیں جن کا ہم سے براہ راست تعلق بن رہا ہے, مثلا آیا اکنامکس سے ہمارا کوئی تعلق بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے؟ بھائی معاشرے کے اندر پیسے کی آمد, پیسے کی تقسیم, دولت کا پیدا ہونا اور دولت کا تقسیم ہونا جو اکنامکس کا مین سبجیکٹ ہے, اس سے ہمارا تعلق ہے یا نہیں ہے؟ کہ ہم کیسے کہیں کہ تعلق نہیں ہے, اسی پہ تو عدل ہوتا ہے, اسی پہ ظلم ہوتا ہے. اور حتیٰ جو آخری امام تشریف لائیں گے وہ عدل کے قیام کے لیے تشریف لائیں گے, ظلم کے خاتمے کے لیے تشریف لائیں گے. اکنامکس پہ تو ساری دنیا چل رہی ہے اس وقت, اس سے تعلق ہے. اچھا پولیٹیکل سائنس سے ہمارا تعلق ہے یا نہیں ہے؟ اچھا ہمارا جو بنیادی ترین اس وقت ایک مسئلہ چلا ہوا ہے وہ اسی کے اوپر چلا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد حق حکومت کس کے پاس تھا, حق حاکمیت کس کے پاس تھا, جو ایک معنی میں پیور پولیٹیکل ایشو ہے. آج تک وہ پیور پولیٹیکل ایشو ہمارے پاس چل رہا ہے. کیا چل رہا ہے؟ وہ یہ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنا کچھ بھی بنا ہوا ہے نظام یہ صحیح نہیں بنا ہوا, ایک امام تشریف لائیں گے وہ صحیح نظام بنائیں گے. تو آپ کے پاس پولیٹیکل تھاٹس ہیں, آپ کے پاس, آپ اس کے اندر آئے ہوئے. اچھا سوشیولوجی سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ آپ وہ شاید منفرد قوم ہے جس نے 1400 سال پہلے جس کے امام نے بتایا تھا لوگوں کے رائٹس کیا ہیں. رسالۃ الحقوق کے اندر مولا چوتھے امام نے لوگوں کے رائٹس کو ایکسپلین کیا تھا. یہ لوگ اس وقت سوشیولوجی میں ابن خلدون کو کہتے ہیں اور ویسٹ والے اگست کانٹ کو کہتے ہیں کہ وہ سوشیولوجی کے اندر پائنیئر تھے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا, سوشیولوجی کی جو بیس بنتی ہے وہ سوشل انٹریکشن کے اوپر بنتی ہے, سوشل ریلیشن شپ کے اوپر بنتی ہے, اور سوشل ریلیشن شپ کے اندر جو بیس ہے وہ یہ کہ رائٹس کیا ہیں, ہمسایہ کے حقوق کیا ہیں, میرے ساتھ جو چل رہا ہے اس کے حق کیا ہیں, جو میرے دین کے اندر ہے اس کے حق کیا ہیں, جو میرے دین سے باہر ہے اس کے حق کیا ہیں, والدین کے حقوق کیا ہیں, حاکم کے حق کیا ہیں, محکوم کے حق کیا ہیں, یہ سب رسالۃ الحقوق کے اندر لکھے ہوئے امام نے فرمایا 1400 سال پہلے. اچھا نفسیات سے آپ کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ ڈائریکٹ تعلق ہے. آپ انسانوں کی نفسیات کے اوپر روایات جمع کر لیں. ایک عالم دین نے ایران کے اندر انقلاب سے پہلے, تقریباً سمجھ لیجیے آج سے 40 سال پہلے, انہوں نے بچوں, جوان, نوجوان, بوڑھوں کے اوپر 2-2 جلد کتابیں لکھیں جس میں اہل بیت کی تعلیمات ان موضوعات پہ تھیں. 2 جلد کتاب صرف اس بات کے اوپر موضوعات جمع کیے جو اماموں نے بچوں کے بارے میں کہا تھا, 2 جلد کتاب نوجوان کے بارے میں, 2 جلد کتاب جوان کے بارے میں, انہوں نے سلسلہ بنا دیا پورا. اور ابھی تک بہت اوتھینٹک ورک ہے ان کا. ٹھیک ہے, یہ سوشالوجی ہو گئی ساری کی ساری آپ کی. اچھا یہ تو وہ ٹاپک ہو گئے نا جو ہمیں ایڈریس کرنے تھے. اب آپ مجھے صرف ایک بات بتا دیں, آخری 60 سال میں کس شیعہ عالم نے سوشالوجی پہ کوئی کتاب لکھی ہے؟ کس شیعہ عالم نے سائیکالوجی پہ کوئی کتاب لکھی ہے؟ پاکستان کے اندر بات کر رہا ہوں, ہاں ایران میں لکھی ہے, عراق میں لکھی ہے, سب نے لکھی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بہت واضح ہے. ہم نے اپنے علماء, میں نہیں کہہ رہا علماء اور اسکالرز نہیں تھے ہمارے پاس, قطعاً تھے, ہم نے ان کو کہیں اور مشغول کیا ہوا. ایک شاذ و نادر جو کیس ہے ہمارے پاس علامہ ذیشان نادر جوادی صاحب کا, جنہوں نے آج سے 40 سال پہلے اکنامکس کے اوپر شہید باقر الصدر کی اقتصاد انہا کا اردو میں ترجمہ کیا, فلسفہ انہا کا اردو میں ترجمہ کیا. عزیزان محترم, یہ ہم نے اپنے انٹلیکچوئلز کو, جو دینی انٹلیکچوئلز ہیں, انہیں کہاں مشغول کیا ہوا ہے؟ ہم نے ان کو کہاں مشغول کر دیا؟ یہ وہ مشکل ہے جو ہمارے ساتھ آئی ہوئی ہے. اب آپ کو اور مجھے کیا کرنا ہوگا, کہیں پر اس میدان کو خالی کرنا ہوگا ان کی علمی باتوں کے لیے, اور ایسی علمی باتیں نہیں جو علم کے اندر ہی رہ جائیں, عمل کے اوپر کوئی توجہ نہ دے سکے. نہیں, ایسی علمی باتیں جو عمل کے اندر زندگیوں کو تبدیل کر رہی ہوں. اور دنیا کا ہر آدمی آئے گا آپ کے پاس. اس سلسلے کی آخری بات, پورا آج کا دن اسی موضوع کے اوپر چلا گیا, میں صرف موضوع کا تعارف آپ کی خدمت میں عرض کر پاؤں گا. آخری بات عرض کر رہا ہوں, ایک مرجع تقلید ہیں ایران کے اندر, ان کے صاحبزادے لا کی ڈگری لینے کے لیے فرانس گئے, لا کی ڈگری لینے کے لیے فرانس گئے. اچھا وہ کبھی ہمارے ساتھ ایک کلاس ہوتی تھی, اس میں بھی کبھی کبھی تشریف فرما ہوتے تھے. تو باہر وہ لا کی ڈگری لینے کے لیے فرانس گئے, وہاں سے واپس آئے, ان کا میرے خیال میں سیمسٹر کا کوئی بریک وغیرہ تھا. تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی آپ فرانس گئے, آپ کو فرینچ نہیں آتی, آپ کو انگلش بھی نہیں آتی, اور آپ کو صرف فارسی آتی. آپ فرانس گئے, وہاں پہ چلو آپ نے کچھ کیا, اب کیسے آپ نے کام کر لیا؟ تو انہوں نے ایک عجیب بات کہی, کہنے لگے مجھے فرانس جا کے ایک بات پتہ چلی, مجھے بھی ڈر یہی تھا کہ مجھے فرینچ نہیں آتی, مجھے انگلش نہیں آتی, میں ان کے ساتھ کام کیسے کروں گا. کہنے لگے مجھے ایک بات سمجھ میں آئی, اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ فارسی بولنے کے والے کے پاس ان کے لیے کوئی مفید چیز ہے, تو ٹرانسلیٹر مجھے نہیں دینا ہوتا, وہ خود دیتے ہیں. اگر فرانس کو یہ پتہ چل جائے, کسی فرینچ یونیورسٹی کو, کہ ایک بندہ ہمارے پاس آ رہا ہے, اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو یہ ہمیں کچھ دے سکتا ہے, تو کہنے کے ٹرانسلیٹر میں نہیں لے کے جاؤں گا, ٹرانسلیٹر وہ مجھے دے گا. کیوں؟ وہ میرے پیچھے بھاگے گا کہ اپنی زبان میں ترجمہ کرو, مجھے چاہیے ہے. میں ایک دوست سے ملا, میں نے آخری بات کہی تھی, اس کو خراب کر رہا ہوں, اتنا نزدیک آ گیا دماغ میں. اسکینڈینیوین کنٹری کے اندر ایک پاکستانی ہمارے دوست تھے, پی ایچ ڈی کر رہے تھے. ان سے جا کے میں ملا, بہت دور دراز کا علاقہ, اور تو ان سے ملا. میں نے ان سے پوچھا کہ یونیورسٹی کتنا سپورٹ کر رہی ہے؟ کہنے لگے کہ یونیورسٹی میری ریزیڈنس دے رہی ہے, یونیورسٹی میری ساری اکیڈیمک ایکسپینسز میٹ کر رہی ہے, یونیورسٹی میرے بچوں کے اسکول کا خرچہ بھی دیتی ہے, یونیورسٹی سب کچھ کر رہی ہے. اور کہنے لگے کہ اب آپ دیکھیں کہ حد یہ ہے کہ میں جہاں مجھے یونیورسٹی نے ریزیڈنس دی تھی, وہاں میرے بچوں کے اسکول کی بس نہیں آتی تھی, اسکول کی بس نہیں آتی تھی, تو مجھے ایک پبلک بس میں بیٹھ کر ایک اسٹاپ پہ اترنا ہوتا تھا, وہاں میں اپنے بچوں کو لے کے کھڑا ہوتا تھا, وہاں اسکول کی بس آتی تھی, تو میں ان کو اسکول کی بس میں بٹھا کر واپس چلا جاتا تھا یونیورسٹی کی طرف. تو کہنے لگے میں ایک دن یونیورسٹی دیر سے پہنچا, میں دیر سے پہنچا تو میرے پروفیسر نے مجھے پکڑ لیا, اور انہوں نے کہا کہ تم آج دیر سے آئے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بچوں کو چھوڑنا ہوتا ہے. تو وہاں پر اس ملک میں قانون ہے کہ بچہ اتنے سے زیادہ ڈسٹینس کے اوپر اسکول میں ایڈمیشن نہیں لے گا, نزدیک پہ لے گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میرے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ مجھے یونیورسٹی نے ریزیڈنس ایسی دی ہے کہ میرے بچے کا فاصلہ اس سے زیادہ بن رہا ہے. اس نے کہا یہ ہوا کیسے, ثابت کر لو اس کو. ثابت کیا ان کے سامنے کہ دیکھیں یہ اسٹاپس ہیں, یہاں تک بس آتی ہے, اس سے آگے نہیں آتی. کہنے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یونیورسٹی کو ذمہ داری لگائی. اچھا وہاں پر خوبی یہ ہے, وہاں کا ایڈمیشن یونیورسٹی نہیں دیتی, ایڈمیشن سپروائزر دیتا ہے. جہاں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, ایڈمیشن یونیورسٹی نہیں دیتی, آپ سپروائزر کے پاس اپنا سی وی بھیجتے ہیں کہ یہ میرا تھیسس ہے, میں اس کے اوپر کام کرنا چاہتا ہوں, 5 سال کے لیے آپ مجھے ایکسیپٹ کر لیں. اگر وہ ایکسیپٹ کر لے, یونیورسٹی ایکسیپٹ کر لیتی ہے. پھر یونیورسٹی سپروائزر سے پوچھتی ہے اس کو اسکالرشپ دینا ہے یا نہیں دینا ہے, وہ جو کہتا ہے یونیورسٹی دیتی رہتی ہے. تو ان کے سپروائزر نے لکھ کے بھیجا کہ میرے اسٹوڈنٹ کی ریزیڈنس دور رکھی گئی ہے, اس کے بچے کے اسکول ٹیکسی میں جانے کا خرچہ بھی یونیورسٹی دے. کہنے کہ اب میرے بچے ٹیکسی میں اسکول جاتے ہیں, جو ویسٹ میں بہت بڑی لگژری ہے. کیوں؟ ان کو یہ بندہ چاہیے, ان کو یہ چاہیے, ان کو یہ سنیے زبان کون سی بولے گا. اگر آپ کے پاس قابل قدر ہے تو وہ لینے کو تیار ہے. اب میں ایک بات کہہ رہا ہوں, ہم اہل بیت کے خزانے پہ بیٹھے ہیں, ہم اہل بیت کے خزانے پہ بیٹھے ہیں, اور وہ کسی بھی زبان میں ہم سے لینے کو تیار بھی ہو رہے ہیں, تو ہم دے کیوں نہیں رہے؟ یہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ اس پہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے اکیڈیمکس وہ کس بات کے اوپر خوش ہوئے ہوئے ہیں, ان کو کس بات میں ہم نے مشغول کیا ہوا ہے, وجہ کہ جن چیزوں کو ریپیٹڈلی ہم نے 30 سال میں سنا ہے وہ ہمیں دوبارہ ایک اور انداز میں سنا دیں. کم سے کم کچھ لوگوں کو اسپیئر کر دیں کہ جو آپ کی سوسائٹی کی علمی مشکلات کو, جو جس کا تعلق عمل سے ہے. میں بار بار ایسے علم کے اوپر اصرار کر رہا ہوں جس کا تعلق عمل سے ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم کے اندر میں نے کہیں آمنو کے بعد سوائے عمل الصالحات کی کچھ نہیں دیکھا. قرآن کریم کے اندر جہاں کہیں آیا الذین آمنو, ایمان لائے, فوراً اگلا جملہ آتا ہے وہ عمل الصالحات, اور عمل صالح انجام دیا. اس کا مطلب ہے ہم کوئی ایمان کی بات ایسی نہیں کر پائیں گے جس کا تعلق عمل سے نہ ہو. یہ ہمیں کرنا ہوگا. احسان محترم, یہ ہماری مشکل ہے. میں آپ کو بہت وقت دیا اس موضوع کے اوپر. درود بھیجے گا محمد وآل محمد.
اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.
اور جس موضوع کا ہم نے ارادہ کیا تھا, ارادہ کیا ہوا ہے, وہ اس کا براہ راست تعلق بنتا ہے انسان کی معنوی حیثیت سے. انسان کی معنوی حیثیت کیا ہے؟ اس معنوی حیثیت کے اوپر کام کیوں ہونا چاہیے؟ اگر اس معنوی حیثیت کے اوپر کام ہو جاتا ہے, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے ہمیں کیا نصیب ہونے والا ہے؟ اب ہمارے سامنے, میں نے عرض کیا, ہمارے سامنے مشکلات, پاورٹی ایک مشکلات, غربت ایک مشکلات ہے, فقر و فاقہ لوگوں کے اندر. ہمارے پاس مشکلات انسیکیورٹی ہے, ہمارے پاس امن و امان نہیں ہے. اچھا, اس امن و امان کے نہ ہونے میں ہم یہ کہیں انسان کے اندر ایک معنوی پہلو ہے اللہ کا دیا ہوا, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے ہونا کیا ہے؟ تو انشاءاللہ پروردگار نے توفیق دی تو کل اس کے اوپر آرائش شروع کریں گے کہ اصلا یہ موضوع کیا ہے اور اس موضوع کی ہمارے پاس اہمیت کیا ہے. لیکن صرف چاہے ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی ٹچ نہ کیا ہو, صرف اس بات کو دیکھتے ہوئے, اس وقت دنیا کے اندر بہت بڑے ایشوز میں سے ایک ایشو یہ ہے, انسانوں کا آبجیکٹو کیا ہے, ہدف کیا ہے. اچھا, ممکن ہے کوئی کہہ نہیں ہمارے لیے اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. میں صرف ایک اسٹیٹسٹک سرچ کر رہا ہوں جو میرے خیال میں پرسوں بی بی سی کی ویب سائٹ کے اوپر تھا, اور آج اگر آپ سرچ کر لیں شاید مل جائے آپ کو. انہوں نے جو جاب لیس, لانگ ٹرم جاب لیس یوتھس تھے, ان کے اوپر اسٹیٹسٹکس جمع کیے تھے. لانگ ٹرم جاب لیس یوتھ یو کے کے اندر اس کے اوپر اسٹیٹسٹکس لگائے ہوئے تھے. اس اسٹیٹسٹکس میں لکھا تھا کہ ان میں سے 1/3, ابو 1/3, میرے خیال میں 38% لکھا ہوا تھا. 38% کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہماری زندگی کا ہدف کیا ہے. صحیح ہے؟ یعنی جیسے ہی وہ لانگ ٹرم جاب لیس ہوا ہے, اگلا زندگی کا ہدف اس کے پاس نہیں ہے. میرا اپنے خیال ہے کہ شاید 35% لکھا تھا. میرے پاس یہ نمبرز بالکل مس کر رہا ہوں, بی بی سی کی ویب سائٹ پہ تھا, آپ ڈھونڈیں گے یو کے جاب لیس یوتھس اور اس طرح کر کے تو آپ کو مل جائے گا لانگ ٹرم جاب لیس یوتھ. تو اس میں لکھا تھا کہ میرے خیال میں 38% 35%, اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں رات کو سو کر صبح اٹھنے کے لیے کوئی انسینٹیو نہیں ہے. کہ میں رات کو سویا, صبح کو میں بستر سے اٹھوں, کیوں اٹھوں, کیا ہوگا؟ کیا میرے پاس کوئی انسینٹیو نہیں ہے, زندگی گزارنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. اچھا, یہ کن لوگوں کے اندر مقصد نہیں ہے جو جاب لیس ہیں؟ اچھا, وہ جو جاب پر ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ پیسہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جاب نے ان کو ایک ڈسیپشن دیا ہوا ہے, جاب نے ان کو ایک دھوکا دیا ہوا ہے, اور جب وہ جاب لیس ہوتا ہے تو وہ دھوکا اس کے سامنے سے ہٹتا ہے. جب وہ جاب لیس ہوتا ہے, ان میں سے 24% نے, جہاں تک میری یادداشت میں ہے, 24% نے اپنے آپ کو فزیکلی نقصان پہنچایا خودکشی کے لیے, اور 32% یا 34% نے کہا ہے کہ ہم نے کئی دفعہ خودکشی کے بارے میں سوچا ہے. یہ زندگی کی ایک مشکل ہے. اچھا, یہ مشکل ہمارے سامنے بھی آ سکتی ہے. وہ کیسے آ سکتی ہے؟ ایک آدمی کو ہم نے یہ کہا ہوا ہے زندگی کا ہدف ہے سوشل اسٹیٹس, چلو سوشل اسٹیٹس کے پیچھے بھاگتا ہے, دس بارہ فیصد پندرہ فیصد کامیاب ہوتے ہیں، 85% تقریباً ناکام ہو کے زندگی کی شکست کو قبول کر لیتے ہیں. وہ جو 10-15% کامیاب ہوتے ہیں، جب وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اگلا ہدف کیا ہے؟ اگلا ہدف ان کو دیتے ہیں، پاکستان میں تو تم کامیاب ہو گئے نا، اب دنیا میں کامیاب ہو کے دکھاؤ. تو چلو وہ یہاں سے موو کرتا ہے، وہ یورپ جاتا ہے. فرض کریں یورپ میں بھی کامیابی ہو گئی، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ تو آپ اسے کہیں گے اس سے اوپر کی کوئی سوچو، پوری دنیا میں کامیاب ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب کیا ہے؟ ختم ہو گیا ہدف. جب ہدف ختم ہو گیا ہے، اب اس کی زندگی میں کیا ہے؟ کیوں زندہ ہے؟ میرے نزدیک یہ آدمی اور ایک اور آدمی جس نے مجھ سے سوال کیا، ایک آدمی نابینا تھا، پیرالائز بھی ہو گیا، نابینا تھا، میرے جاننے والوں میں نابینا تھا، پیرالائز بھی ہو گیا. میں اس سے ملنے گیا، وہ پیرالائز بستر کے اوپر پڑا تھا، نابینا بھی تھا. اس نے مجھ سے کہا، میں اس کے نزدیک آیا، کہنے لگا مولانا مجھے صرف ایک بات بتائیے گا، اب میری زندگی کا ہدف کیا ہے؟ یہ آدمی جو نابینا اور پیرالائز ہے، اور وہ آدمی جس کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، میرے نزدیک ایک چیز میں شیئر کر رہے ہیں، وہ کیا؟ دونوں کے پاس ہدف نہیں ہے. اور ان بٹوین کروڑوں اربوں انسان اس دھوکے میں چل رہے ہیں کہ ان کے پاس ہدف ہے، جبکہ ایکچولی ان کے پاس بھی ہدف نہیں ہے. اس کو ہمیں سالو کرنا چاہیے. اچھا اگر یہ سالو ہو گیا تو کیا ہوگا؟ بہت ہی سادہ آسان کام ہے. آپ مثال کے طور پر کراچی میں کھڑے ہیں اور آپ کو ملائیشیا جانا ہے جو آپ کے ایسٹ میں پڑ رہا ہے، اور آپ نے تیز ترین سواری لے کر ویسٹ میں بھاگنا شروع کر دیا ہے، اب ہوگا کیا؟ آپ اپنی منزل پہ نہیں پہنچ پائیں گے، سوائے یہ کہ دنیا گول ہے، پوری دنیا کا چکر لگا کے پھر دوبارہ یہاں پہ آئیں تو شاید پہنچ جائیں. صرف یہ ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ زندگی میں بالغ ہونے سے پہلے بچے کو پتہ چل جائے میری زندگی کا ہدف کیا ہے، تاکہ ہر قدم ہدف کی سمت اٹھائے پھر وہ. اور ایسا نہ ہو کہ 60 سال کی عمر کے بعد، 70 سال کی عمر کے بعد اپنے آپ سے پوچھے میں زندگی میں اچیومنٹ کیا ہے، کیا حاصل کیا میں نے زندگی سے. یہ نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ اس میں صرف ایک مشکل ہے، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے. تو جو مجھے سمجھ میں آتی ہے بات، وہ یہ کہ بہت ابتدائی زندگی کے اندر ہمیں یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ کچھ زندگی کی ریکوائرمنٹس ہیں اور کچھ زندگی کے آبجیکٹیوز ہیں. ریکوائرمنٹس کو پورا ہونا چاہیے، آبجیکٹیوز کو ضرور حاصل ہونا چاہیے. ہم لوگ ریکوائرمنٹس کو آبجیکٹیو سمجھے بیٹھے ہیں اور ان کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. ریکوائرمنٹس آبجیکٹیو نہیں ہیں، یہ ریکوائرمنٹس فلفل ہو جاتی ہیں پوری. آپ کے پاس کھانے کے لیے ہے، سونے کے لیے ہے، سر کے اوپر چھت ہے، آپ کی زندگی کی تمام بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. اب اگلا کیا ہے؟ اس کے بعد اگلا دنیا کا نظام دیتا ہے عیاشی ہے، لذت ہے. اور کسی کو لذتیں بھی ساری مل گئیں، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد نہیں معلوم کیا. اس کو قرآن کریم فرماتا ہے کہ سراب بقیعت یحسبہ الظمآن ماء، ایسا سراب ہے جو لوگوں کی نظروں کے سامنے ہے اور پیاسے اس کو پانی سمجھتے رہتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں. یہ دھوکہ ہمارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، یہ دھوکہ نہیں ہو. ہمیں بالکل کلیئرلی پتا ہو زندگی کا آبجیکٹیو کیا ہے، اس آبجیکٹیو کو ہم نے اچیو کرنا ہے. ہر قدم اٹھائیں، صحیح ڈائریکشن کے اندر اٹھائیں. اچھا اگر غلط قدم اٹھائیں گے تو کیا ہوگا؟ دنیا میں تباہی آئے گی، دنیا میں بربادی آئے گی. ہم اب تک اس بات کے اوپر قرآن کریم میں دیکھ رہے ہیں کہ اب تک کی انسانی تاریخ کے اندر کتنی بربادیاں آئی ہیں، فرعون کے ذریعے سے، نمرود کے ذریعے سے، قارون جیسوں کے ذریعے سے، سامری جیسوں کے ذریعے سے، ان سب نے کیا کیا بربادیاں دی ہیں، ہم اب تک دیکھ رہے ہیں. اور کوئی بھی پاکستان کو دیکھے بہت آسانی سے سمجھ جائے گا کہ ہم مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ وہ مشکل ہے جو ہمارے لیے حل ہونی چاہیے. ہمیں اپنی حقیقت سمجھ میں آنی چاہیے، حقیقت سمجھ میں آئے، ہماری زندگی کا آبجیکٹیو کلیئر ہو جائے، ہمیں یہ پتا ہو ہم نے اچیو کیا کرنا ہے، اس کے اوپر صحیح قدم اٹھا کے چلتے رہیں. اور اس سلسلے میں عرض کروں گا، اگر میں کہیں پہ گرنے لگوں اور میں کہوں یا علی مدد، میرا حق ہے، میرا حق ہے، اللہ کے رسول نے مجھے سکھایا، اس معاملے میں کہوں یا نہیں کہوں یا علی مدد، کہ زندگی کا ہدف کیا ہے؟ اگر میں زمین پہ گرانا تو زیادہ سے زیادہ ہوگا میری ایک آدھ ہڈی ٹوٹے گی، میں اس پہ بھی کہتا ہوں یا علی مدد، بالکل صحیح کہتا ہوں، حق ہے، کہنا چاہیے، لیکن میں کہہ رہا ہوں اس سے بڑھ کر اور خطرناک جگہ ہے جہاں پہ کہنا چاہیے. کہاں کہنا چاہیے؟ جب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میری زندگی کا ہدف کیا ہے، وہاں مجھے مولا سے کہنا چاہیے، مولا یا علی مدد، میری مدد کریں کہ میری زندگی کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے. کیوں؟ مروں تو ہدف پہ تو مروں، کم از کم مرنا تو ہے نا مجھے. اور پاکستان جیسے میں تو کبھی بھی نہیں معلوم کہ کب مرنا ہے، ویسے بھی دنیا میں نہیں معلوم، یہاں تو بالکل ہی نہیں معلوم کہ کب مرنا ہے. تو کم سے کم ہدف کو تو رکھ کے مروں، جہاں کہیں بھی مروں. اس لیے بالکل کلیئر ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ہدف کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے. اس کو ہم کل بیان کرنے کی کوشش کریں گے. تھوڑا سا جو ہمارے سننے والے ہیں، جو پہلے سن چکے ہیں ایک آدھ دفعہ، ان سب کو پتہ ہے ہم باتیں خشک کریں گے. تھوڑا سا ان باتوں کے اندر سختی رہے گی، اور جو ابھی بھی سن رہا ہے اس کو بھی پتہ ہے، اور آگے جو پیچھے سن چکا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ ہم اس طرح سے رہیں گے. اور وہ جو روٹین میں ہوتا ہے وہ نہ ہمیں آتا ہے، نہ ہمیں کرنا آتا ہے، نہ ہمیں کرنا ہے. خطابت ہمیں نہیں آتی، نہ ہم نے کرنا ہے. جو ہمیں کرنا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات میں سے چھوٹے چھوٹے پیسز لیں گے، ان کو اپنی زندگی کے اوپر عمل میں لانے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ یہ کام انجام دیں گے. بریف میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، بیک گراؤنڈ انتہائی تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اللہ نے توفیق دی، نبی اور ان کی آل کا ساتھ ہوا انشاءاللہ، تو کل اس کو جاری رکھیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. اچھا، اب ایک بات، اس کے ساتھ بہت ساری باتیں ہوں گی کہ جو ہم سائڈ میں، موضوعات کے سائڈ میں رکھتے ہوئے کہتے چلے جائیں گے. ایک امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پر، وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ باتیں ہوتی ہیں یہ بظاہر بے ضرر ہوتی ہیں، اس پہ اہل بیت سے لوگ دشمنی کیوں کرتے ہیں؟ اس پہ دشمنی کیوں ہوتی ہے؟ مثلا اگر مولا آ رہے ہیں لوگوں کو معنویات کی تعلیم دے رہے ہیں، اس پہ بنی عباس کے حکمرانوں کو اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ یہ دشمنی کیوں کرتے ہیں بھائی؟ اگر امام آ رہے ہیں اور صحیفہ سجادیہ کی دعائیں ارشاد فرما رہے ہیں، یہ جو کچھ دعاؤں میں کہا ہے یہ درس میں کیوں نہیں کہہ پا رہے ہیں؟ اور جب درس میں کہا ہے، آپ تصور فرمائیے 11 ائمہ اطہار علیہ السلام جو ضرور زمین کے اوپر ظاہری طور پہ بھی تشریف فرما رہے، ان میں صرف صرف دو اماموں کو یہ موقع ملا کہ وہ درس کی صورت میں کچھ چیزیں ارشاد فرما سکیں، باقی سب کے اوپر مشکل تھی. اور وہ جو دو اماموں کو رہا ہے ان کی زندگی میں بھی تقیہ کا دور رہا ہے، لیکن آزادی کا دور بھی رہا ہے. اور وہ بھی اس وقت تھا جب بنی عباس اور بنی امیہ کے درمیان اتنی سخت رقابت چل رہی تھی کہ اس کے اندر ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا تھا پاور کا، کہ جس میں امام نے یہ سب چیزیں ارشاد فرمائی. تو یہ دشمنی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان سب کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ان کی بات لوگوں کو سمجھ میں آ گئی تو یہ کسی ظالم کے ظلم کو قبول نہیں کریں گے، کسی ظالم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. اور یہ وہ چیز تھی جو بے عین ہی سید الشہداء نے مدینہ کے اندر ارشاد فرمائی. جیسے ہی اس واقعے کا آغاز ہوا اور سید الشہداء سے کہا گیا بیعت کریں، سید الشہداء نے اسی موقع کے اوپر 1400 سال تک کے آنے والے اور قیامت تک کے در حقیقت آنے والے انسانوں کے سامنے ایک راستے کو کھینچ دیا، ایک راستے کو لکھ دیا، اور انہوں نے فرمایا مثلی لا یبایعو مثلہ، جو میرا جیسا ہو وہ اس جیسے کی بیعت ہرگز نہیں کرے گا، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت ہرگز نہیں کرے گا. اب آپ تصور فرمائیے، اگر کہیں آپ کو یہ موقع مل رہا ہو کہ سید الشہداء آپ سے کہیں کہ میں تمہیں اپنے گھرانے میں قبول کرنے کو تیار ہوں، تو آپ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ قطعاً جائیں گے. اچھا، اگر سید الشہداء کہیں کہ میں تمہیں اپنے دوستوں کے حلقے میں لینے کو تیار ہوں، تو آپ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ قطعاً جائیں گے. اچھا، اگر جانے پہ قربانی دینی پڑے، آپ پھر بھی جائیں گے. کیوں؟ امام کے ساتھ کھڑا ہونا کتنی فضیلت کی بات ہے، میں اسے کیسے چھوڑ دوں؟ اب سید الشہداء نے کیا کیا؟ فرمایا ایک جملہ، اور پوری دنیا کے انسانوں سے کہا کہ اگر تم میں سے کسی کو حسین سے عشق ہے نا، تو کسی ظالم کی بیعت قبول نہیں کرو. مثلی لا یبایعو مثلہ، اس جیسے کی بیعت قبول نہیں کرنا، تو میرے ساتھ آ گئے بس، تم حسینی بن جاؤ گے اگر تم اس کام کو کر گزرتے ہو. اور جیسے سید الشہداء نے مدینہ میں کہا مثلی لا یبایع مثلہ، گویا اسی موقع کے اوپر بہت سارے اصحاب و عوام و انصار کو یہ پتہ چل گیا کہ ہمارے پاس امام حسین سے ملحق ہونے کا وقت آ گیا ہے. اگر ہم یزید کا انکار کر دیں امام حسین ہمیں اپنے ساتھ لے جانے کو تیار ہو گئے. اور سید الشہداء نے عیناً یہی کیا، مدینہ سے نکلے کربلا مکہ تشریف لائے، مکہ میں اپنی دعوت کو علنی کیا، مختلف شہروں کو خطوط لکھے، بصرہ، کوفہ اور مختلف علاقوں کو، اور کہا کہ میں قیام کے لیے کھڑا ہوا ہوں، میں یزید کے خلاف مقابلہ کروں گا، جو ساتھ دے سکتا ہے وہ ساتھ دے دے. اور سید الشہداء نے اسی موقع پر مدینہ کے جوانوں کے نام ایک خط لکھا اور اس میں ایک عجیب حقیقت کو بیان کیا، کہا جو ہمارا ساتھ دے گا وہ مارا جائے گا، جو ہمارا ساتھ دے گا وہ مارا جائے گا، اور جو ساتھ نہیں دے گا اسے عزت نہیں ملے گی. یہ بڑی عجیب بات تھی. مدینہ کے اندر حلقہ احباب کے لیے دروازہ کھولا، کہا جو آنا چاہتا ہے وہ آ جائے. مدینہ کے اندر مکہ تک آتے آتے اس آنے کی قیمت بتا دی، قیمت بتا دی، کہا دیکھو مثلی لا یبایع مثلہ، 1400 سال کے بعد بھی اگر کوئی میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے دروازہ کھلا، یزید جیسے کو نہ مانے میرے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی میرا ساتھ دینا چاہتا ہے وہ ایک بات کو فوراً سمجھ جائے، اس کو جان دینی پڑے گی، اس کو جان دینی پڑے گی، اور مال کی اور شمشیر کی گفتگو نہیں ہوگی، گھوڑے اور شمشیر کی بات یہاں پر نہیں ہوگی. جو گھوڑا اور شمشیر دینے آیا، سید الشہداء نے کہا نہیں یہ قبول نہیں ہوگا، صرف جان دے سکتے ہو تو ساتھ چلو، نہیں جان دے سکتے اپنا گھوڑا شمشیر اپنے پاس رکھو، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ امام حسین کا راستہ ہے، اور یہ بالکل وہی راستہ ہے جو ان کے والد گرامی کا راستہ ہے. مولا امیر المومنین کا راستہ شمشیر کی طرح ہے جس پہ چلنے پہ یقیناً زخم آئیں گے. ایک شمشیر ہے، آپ تلوار کی نوک پہ چلیں گے، پاؤں رکھیں گے، پاؤں کٹے گا یا نہیں کٹے گا؟ قطعاً کٹے گا. یہ امیر المومنین کا راستہ ہے جس پہ قطعاً خون بہنا ہے. سید الشہداء کے چاہنے والوں کو اچھی طریقے سے پتا تھا، سید الشہداء نے فرمایا جو ہمارا ساتھ دے گا وہ مارا جائے گا، جو ساتھ نہیں دے گا اس کو عزت نہیں ملے گی. سید الشہداء نے مجھ جیسے طالب علم کے نزدیک ایک بات واضح ہے، عزت کے اوپر بہت اہمیت دی ہے. عزت کو سید الشہداء نے اپنی شہادت کے ذریعے سے ایک اور ڈیفینیشن دے دی، ریڈیفائن کیا سید الشہداء نے. اچھا دنیا کے نزدیک عزت کیا تھی؟ دنیا کے نزدیک عزت یہ تھی کہ دنیا احترام کرے، دنیا احترام کرے، یہ عزت ہے. سید الشہداء نے ہمیں عزت کا ایک اور مفہوم بتایا، کہا اگر ذلیل احترام کرے تو عزت نہیں ہے، عزت دار احترام کرے تو عزت ہے. بس عزت وہ ہے کہ عزت دار احترام کرے. ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مومنین کے لیے. بس یہ جملہ اپنے ذہن کے اندر پرنٹ کرنے کہیں پر، عزت دار جو اللہ، رسول اور مومنین ہے، اگر وہ عزت دے یہ عزت ہے، اور اگر بے عزت عزت دے وہ عزت نہیں ہے، وہ ذلت ہے، پھر وہ پھر ذلت ہے. اب ہمیں ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے، مولا چوتھے امام توق اور زنجیروں کے ساتھ کربلا سے کوفہ تک گئے، کوفہ سے شام تک گئے، کسی کے پاؤں میں زنجیریں بندی ہوئی ہوں، کسی کے گلے میں توق پڑا ہوا ہو، اسیروں کی طرح، قیدیوں کی طرح اسے گھسیٹا جائے، اس کی بہنیں بے پردہ بازاروں اور درباروں میں جائیں. دنیا کے نزدیک کیا تھا؟ دنیا کے نزدیک بے عزتی تھی، لیکن سید سجاد کی عزت کو اللہ جانتا ہے، ان کی عزت اللہ کے پاس تھی. اور پہلے دن سے یہ بات واضح تھی، سید سجاد امام چہارم کیا قربانی دے کر کیا کام کرنا چاہتے ہیں. اگر پہلے دن کا تذکرہ کریں، 11 محرم کا دن آیا، مولا سید سجاد قافلہ لے کر چلنا شروع، ان ظالموں نے بیویوں کے دلوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ان کو مقتل کے برابر سے گزارا، روایات کے مطابق بیویوں کے شانے رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، بیویاں ایسی اماریوں پر بیٹھی ہوئی تھیں جن کے اوپر بیٹھنے کا کوئی بندوبست نہیں تھا، ان کو ہم کہتے ہیں کجاوا نہیں تھا، یہ جو تکلیف تھی اتنی عجیب تکلیف تھی کہ وقت کے امام نے اس کے اوپر مرثیہ فرمایا کہ مخدرات کو بغیر کجاوے کی اماریوں میں بٹھایا، یہ مقتل کے برابر سے گزرے، جب یہ بیویاں مقتل کے برابر سے گزری ایسا میں جرات نہیں کر پا رہا، لیکن چونکہ مصائب کا پہلو ہے، اونٹ کی کافی اونچائی ہوتی ہے، بیویوں کے ہاتھ رسیوں میں بندھے ہوئے تھے، ان بیویوں نے اپنے آپ کو زمین پہ کیسے گرایا ہوگا، ان بیویوں نے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا، یہ لاشوں تک پہنچی، لاشوں پہ جا کے ماتم کرنا شروع کیا، بی بی زینب سلام اللہ علیہ سید سید الشہداء کی لاشیں پر آئیں، عمر سعد گویا امام سجاد کے پاس آیا، یا شمر امام سجاد کے پاس آیا، اس نے آ کر کہا سید سجاد سے کہ اے سید سجاد خواتین سے کہو کہ چلے، مولا سید سجاد نے دیکھا کہ میرے باپ کے روزے پر پہلا ماتم شروع ہوا ہے، یہ خاموش رہے امام، امام خاموش کھڑے رہے، اس لائن نے کوڑا امام کی پشت پہ مارا، امام کی کمر جھک گئی، اس نے ایک اور کوڑا مارا، گویا امام کی کمر اور جھکی، پھر بار بار کوڑے مارنے لگا، بی بی زینب سلام اللہ علیہا بولے چوتھے امام کے پاس آئی اور کہا سید سجاد ہم چلنے کو تیار ہیں، تم ظلم مت سہو، بولا چوتھے امام نے کہا ببی اما آپ میرے بابا کے روزے پر ماتم کریں، میں سجاد کوڑے کھاؤں گا لیکن اپنے بابا کا نام بلند کروں گا، میں کہوں گا مولا 1400 سال کے بعد آپ کے بابا کا نام بلند ہے، 3 کروڑ کے قریب افراد آپ کے والد کے چہلوں پر دبا ہوئے ہیں،
على لعنة الله على القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما، جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما، اے پاک پروردگار فرزند اہل بیت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بجاه محمد وآله الطاهرين.